رحمت اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین و صحابہ کرام, آپ سب کو اہل بیت چینل کی طرف سے اور میری طرف سے اور اہل بیت کی ٹیم کی طرف سے ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں. اور اس ماہ مبارک میں ہمیں بہت ساری ایسی برکتیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں کہ جو ہمیں باقی مہینوں میں نہیں ملتی ہے. یہ وہ فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس مہربان خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا ہم سارے سال انتظار کرتے ہیں, جس کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب بہت خوب واقف ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی بشارت دی خطبہ شعبانیہ میں اور کہا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے, یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے, یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اور یعنی اس مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے, برکت ہی برکت ہے. اور یہ صرف برکت رحمت نہیں بلکہ نجات دلانے والا مہینہ بھی ہے, جس میں سانس لینا بھی عبادت, ذکر بھی عبادت, اور نہ صرف یہ کہ بلکہ سونا بھی عبادت, جس میں ایک آیت مبارک کی پڑھنے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے کہ پورے کلام الہی کی تلاوت کی. آئیں اب ہم ایک پختہ ارادہ کرتے ہیں اپنے نبی پاک اور آل نبی سے سچی محبت ثابت کرنے کے لیے اور خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور خدا کے کلام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اس پاک مہینے کی بہار قرآن کریم کی نہ صرف تلاوت کریں بلکہ, دوبارہ تکرار کرتا ہوں میں, بلکہ اس مہینے میں اس زندگی میں سے قرآن کرام کی کچھ وقت ہم نکال کر اس معجزہ جاویدان کو سمجھنے کے لیے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اس پر اس کے اعمالات پہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اور اس مقصد کے لیے اس سلسلے میں اہل بیت چینل نے آپ سب کے لیے یہ پروگرام انبیاء قرآن کو منعقد کیا ہے کہ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہوا ہے ان سب کو آپ کے سامنے بیان کریں. اس عظیم مقصد کے لیے ہمارے محترم مہمان حجت الاسلام المسلمین مولانا سید علی رضا رضوی قرآن کی آیات سے انبیاء کی زندگیوں کے بارے میں درس دیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہر روز ہم ایک نبی کا تذکرہ کریں گے. السلام علیکم مولانا, خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا, آپ کی پوری ٹیم کا, آپ کا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ دعوت کی ماہ مبارک رمضان میں. پورے سال آپ لوگوں کے آن اینڈ آف پروگرام کرتے رہتے ہیں لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں نکال پاتا, تو اس لیے صرف ماہ مبارک رمضان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری طرح سے بھرپور انداز سے آپ کی خدمت میں متعلق پیش کریں. انبیاء قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاردین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ہم انبیاء قرآن کے عنوان سے یہ انشاءاللہ پورا مہینہ جاری رکھیں گے. یوں تو تھوڑے سے تعریف سے پیش کر دوں جلدی کہ انبیاء کی تعداد 124,000 ہے اور ہمارے یہاں اس موضوع پہ بہت زیادہ احادیث ہیں, اور میں جس خلاصتاً پیش کر رہا ہوں کہ خود شیخ صدوق نے اپنی الاعتقادیہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے اور دیگر علماء نے, بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تاریخ انبیاء پہ بہت زیادہ کتابیں ہیں ہمارے یہاں, شیعہ سنی دونوں کتابوں مکتب میں, اور ہمارے یہاں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ مروج الذهب جو انبیاء کی تاریخ پہ ہے, اہل سنت کے ہاں البداۃ والنہایہ ہے, طبری ہے, تاریخ یعقوبی ہے, اور بہت سی تواریخ ہیں. لیکن انبیاء کی تاریخ پہ ہمارے یہاں حیات القلوب بہت بڑا نام ہے, اور تاریخ انبیاء سید نعمت اللہ جزائری کی جو کتاب ہے, اور ہاشم رسول محلاتی کی ہے تاریخ انبیاء. اسی طرح سے ایک طویل فہرست ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کی, قصص انبیاء یا قصص انبیاء. سورہ قصص اور قرآن میں 28 سورہ ہے, اس میں بھی ذکر ہے. لیکن اور قصص الانبیاء جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ گھر میں پیش کریں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں, تمام انبیاء بلا استثناء, اور اگر کوئی ایسی بات جو قرآن کریم یا کسی اور جگہ پہ لکھی ہو جو ان کی عصمت سے ٹکرا رہی ہو تو اس کی ہمیں توجیہ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ہم اس کی جو ہے وہ روایات معصومین علیہ السلام سے اس کو حل کریں. جیسے آج حضرت آدم سے متعلق ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ بھی جو سوالات آئیں گے ہم اس کا جواب دیں گے قرآن کریم سے. تو 124,000 انبیاء اور اتنے ہی اوصیاء, یعنی ان کے سب کے اوصیاء اللہ نے بھیجے. قرآن کریم میں سارے انبیاء کے نام موجود نہیں ہیں, اللہ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور سب انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا. 5 جو ہیں وہ لازم ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جن انبیاء کا قرآن کریم میں نام آیا ہے, جیسے قرآن کریم میں حضرت آدم کا, حضرت ادریس کا, اور اسی طرح سے حضرت نوح کا, اور حضرت ابراہیم کا, حضرت یعقوب, حضرت یوسف کا, حضرت اسماعیل و اسحاق کا ان سے پہلے, پھر حضرت یعقوب و یوسف کا تذکرہ آیا ہے, حضرت ذوالقرنین کا, حضرت لوط جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے, حضرت ایوب, حضرت شعیب کا, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, اسی طرح سے بہت سے اور انبیاء علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے, حضرت الیاس, حضرت یسع, حضرت ذوالکفل, حضرت لقمان حکیم, اور حضرت داؤد و حضرت سلیمان, اسی طرح سے اصحاب صف 12 جنے, حضرت سلیمان کے پھر قصص ہیں پورے, اور پھر قوم سبا وغیرہ کا تذکرہ ہے, اصحاب رس وغیرہ کا, جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ پیش کریں, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ ابن مریم, اور سب سے زیادہ جو قرآن کریم میں تذکرہ ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کے علاوہ کچھ اور انبیاء ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا, جیسے جناب یونس ہیں اور حضرت اصحاب کہف وغیرہ کا. تو اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ ایسے بہت سے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, احادیث میں, ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. تو یوں قرآن کریم کے اندر جو جن انبیاء کا تذکرہ ہے وہ تقریباً 24 یا 25 بنتے ہیں, اور نبی اور رسول میں بھی فرق ہے. نبی بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے, جنہیں خواب میں یا یہ صرف آواز سنائی جاتی ہے انہیں نبی کہا جاتا ہے, جنہیں پیغام آتا ہے, اور دوسرے رسول جو جن پہ پیغام پہنچانا, یعنی جن کو فرشتہ نظر آتا ہے اور ان کو پیغام پہنچانا لازم و ضروری ہے. تمام مرسلین 313 رسول ہیں, تمام مرسلین نبی ہیں, اور ہر کہہ لیں کہ رسول, یعنی 313 جو مرسلین ہیں وہ نبی ہیں, لیکن ہر نبی رسول نہیں. اسماء اعظم, ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے معجزات دکھاتے, اور ایک روایت ہے, یہ بصائر الدرجات میں بھی ہے اور بہت سی ہماری کتابوں میں ہے, جس میں یہ تذکرہ ہے کہ 73 اسماء اعظم ہیں, جس میں سے حضرت آدم کے پاس 25 تھے, حضرت ابراہیم کے پاس 8, حضرت موسیٰ کے پاس 4, حضرت عیسیٰ کے پاس 2, اور رسول خدا کے پاس 72 اسماء اعظم تھے. 73 میں سے 72 اسماء اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انبیاء علیہ السلام کی جو کلیات میں جلد پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آج حضرت آدم سے متعلق پیش کریں. اکمال الدین میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت آدم کی عمر 930 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا, حضرت نوح کی 2400 سال, حضرت ابراہیم کی 172 سال, حضرت اسماعیل 120 سال, حضرت اسحاق 180 سال, حضرت یعقوب و یوسف دونوں 120 سال کے, 120 سے 120 سال کے, حضرت موسیٰ 126, حضرت ہارون 133 سال, حضرت داؤد 100 سال, اور انہوں نے 4 سال بادشاہی کی, اور حضرت نبی سلیمان 772 سال کے تھے جو اس دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مختلف ادوار میں گزرے ہیں. मैं अब और तफसीलात में नहीं जाता क्योंकि अगर जाऊंगा तो क्योंकि आज हमने थोड़ा सा ताखिर से शुरू किया, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे सारे वक्त हम शुरू कर दें। अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो है बहुत से शुबहात, उनकी इस्मत मैं हर नबी का जैसे तस्कर आएगा फिर वहीं पे पेश करूंगा कि उनकी इस्मत से मुतालिक जो एतराजात किए गए हैं वो वहां पे। आज हजरत आदम और हजरत हव्वा कुरान करीम में मुतअद्दिद सूरों में हजरत आदम का वाकया आया। सबसे पहले तो सूरह बकरा के अंदर है, आयत नंबर 30 से जो है वो शुरू होता है सूरह बकरा के अंदर 37 तक। और फिर इसी तरह से सूरह आराफ में हजरत आदम का वाकया आया इब्तिदा में। फिर इसी तरह से सूरह हिजर में है, सूरह साद में, बहुत से कुरान के सूरों में हजरत आदम का वाकया, खिलकत का वाकया आया है। और फिर हजरत आदम का इबलीस से मुकाबले का, हजरत आदम और हव्वा का। तो मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ इसको हजरत आदम ही से कि सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। मेरी आवाज सही से आ रही
है? बिल्कुल सही आ रही है क़िबला।
हाँ, तो वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये आयत नंबर 30 है सूरह बकरा की, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पे खलीफा बना के भेज रहा हूँ। तो वहां पे फरिश्तों ने सवाल किया, अतजअलु फीहा, क़ालू अतजअलु फीहा मन यफसदु फीहा व यसफकु दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुक़द्दिसु लक। तो अब यहाँ पे पूरी एक बहस है कि जब अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पे फरिश्ता बना एक खलीफा बना के भेज रहा हूँ, तो फरिश्तों ने सवाल किया क्या तू जमीन पे ऐसे को अपना नुमाइंदा बनाएगा जो जमीन पे फसाद करेगा और खून बहाएगा, तो और जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया का आला इन्नी अअलमु मा ला तअलमुन, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरमाया कि वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लाहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फकाल, यानी अल्लाह ने फिर जनाब आदम को सारे अस्मा सिखाए, यानी या आया इल्का किए, उनके जहन में उतार दिए या उनके दिल में वही उतारी, या जब उनको खल्क किया था तो उनकी खिलकत के साथ उन्हें इल्म दे दिया था अल्लाह सुब्हान व तआला ने। तो अब ये पूरी बहसें हैं जिनकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। तो अब अल्लाह ने जब फरमाया कि मैंने जनाब आदम को सारे आसमा सिखा दिए, फिर अल्लाह ने मलाइका से सवाल किया, फकाल अंबेउनी बिअस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन, तुम भी मुझे उनके नाम बताओ कि अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में कि तुम तस्दीक करते हो, तकदीस करते हो। तो قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, बेशक हमारे पास वो इल्म नहीं है सिवाय उसके के जो तूने हमें सिखाया, इन्नक अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही अलीमुल हकीम। قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। तो अल्लाह सुभान व तआला ने फिर जनाब आदम से कहा, ए आदम आप वो अस्मा इन्हें सुनाइए जो अल्लाह ने आपको सिखाए थे। और जब जनाब आदम ने सारे अस्मा सुना दिए तो फिर अल्लाह ने फरमाया, قال لكم الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض, कि मैं जमीन आसमान के पूरे गैब का इल्म रखता हूँ और मैं वो जानता हूँ जो तुम अपने दिलों में छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, हर चीज मेरे पास इल्म। तो बहरहाल यहाँ खिलकत आदम से मुतालिक बहुत तफसीली बहसें कि अल्लाह सुबहान तआला ने हजरत आदम को बनाया और फिर उनका नाम आदम रखा। आदम क्यों नाम रखा? अहदीस में आया है कि हजरत आदम का नाम आदम इसलिए रखा अल्लाह सुबहान तआला ने कि क्योंकि जमीन के चौथे तह से उनकी मट्टी को ले जाके उनकी मट्टी को गूंदा गया, फिर उससे उनकी खलकत की गई, इसलिए अदीम अलिफ से अदीम से जो चौथी तह की जमीन की वहां से उनको बनाया गया, इसलिए उनका नाम आदम रखा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये नाम सिरियानी है, जैसे आजर वैसे ही आदम, ये अरबी का लफ्ज नहीं है। लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हजरत हव्वा का नाम हव्वा इसलिए रखा गया क्योंकि वो हई से, हयात से, एक हई से उनकी उनको खल किया गया था। और ये पूरी बहस है, बरादरान अहले सुन्नत का नजरिया है कि हजरत आदम की पसली से खल किया गया हजरत हव्वा को, लेकिन हमारे यहाँ मासूमीन से रिवायत है कि नहीं, जो हजरत आदम की बची कोई मट्टी थी उससे हजरत हव्वा को खल किया गया था, इसलिए हजरत आदम से अल्लाह ने फरमाया कि एक मिन नफ्स वाहिदा, एक ही नफ्स से दोनों को खल किया गया। और इब्ने सलाम से जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है कि پوچھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آدم کی جو مٹی تھی وہ پوری طرح سے مٹی ہی تھی یا اس میں اور بھی چیزیں مخلوط تھیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ پوری طرح سے مٹی ہی سے بنائے گئے تھے ان کو، یہ علل الشرائع کے اندر موجود ہے، تاکہ اور اسی کہا کہ اگر وہ الگ الگ چیزوں سے بنائے گئے ہوتے تو پھر لوگ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ نہ پاتے، سارے لوگ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں، اور زمین کی مختلف رنگ ہوتے ہیں، کربلا کی مٹی جیسے اگر آپ دیکھیں تو سفید ہوتی ہے، مشہد کی مٹی جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے، اسی طرح سے مختلف رنگوں کی مٹیاں ہیں۔ تو اب جناب آدم کو چار رنگ کی مٹی سے خلق کیا گیا تھا، سفید، سرخ، عبور اور زرد، یعنی سیاہ اور زرد، تو اسی لیے انسانوں کی جو ہیں وہ زرد رنگ ہوتے ہیں، انسانوں کے سفید ہوتے ہیں یا گندم گون ہوتے ہیں یا سیاہ ہوتے ہیں، اور پھر چار طرح کے جناب امیر المومنین سے روایت ہے کہ پانی زمین سے لیے گئے، جن سے جناب آدم کی خلقت کے اندر پانی جو ہے ملا کے تراب مٹی کو اس کو گل بنایا گیا، تین بنایا گیا، تین یعنی جس میں پانی مخلوط ہوتا، اور وہ جو ہے چار کون سے تھے؟ آب گوارا یعنی صاف پانی، اور پھر نمکین پانی، اور تلخ یعنی کڑوا پانی، اور گنداب جو ہے وہ پانی، چاروں سے جناب آدم کو، اور ان کے پھر گلے کے اندر جو ہے وہ گوارا پانی کو رکھا گیا، آنکھوں میں جو ہے نمکین پانی کو رکھا گیا، کانوں میں تلخ کو کڑوا، تاکہ پھر جو ہے وہ ان کے کانوں کے اندر کوئی جانور وغیرہ نہ جائیں کڑوا ہو پانی، ناک تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ جلتی ہے، اور تو یعنی وہ پورا کا پورا تفصیل ہے بہت زیادہ کہ جناب آدم کو کیسے خلق کیا، اور پھر ان کی پھر وجوہات بھی بتائیں تفصیلی کہ حضرت آدم کو ایسے خلق کیوں کیا، اور یہ اس طرح کی مارنی کیوں رکھے گئے، اور اس طرح کی یہ مٹی۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ حضرت آدم ہی کی نسل سے ہیں، چاہے وہ سفید ہوں، سیاہ ہوں، زرد ہوں یا گندم گون، ہمارے جیسے لوگ۔ جب خلق کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ یہاں پہ ایک روایت پیش کرتا چلوں جو امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ اللہ سبحانہ علل الشرائع کے اندر ہی ہے یہ بھی، کہ اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کرنا چاہا تو کہا کہ زمین سے جاؤ جا کے مٹی لے آؤ، جناب جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانا چاہتے تھے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ سے اگر تم نے مجھ سے کچھ بھی جدا کیا تو تم سے تمہاری شکایت کروں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے اور کہا کہ پروردگارا میں اس زمین سے کچھ نہیں لے سکا، اس نے تیری پناہ مانگ لی تھی۔ پھر جناب میکائیل و جناب اسرافیل کو بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جاؤ جا کے زمین سے مٹی لیا، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار اس نے تیری پناہ مانگ لی تھی اور ہم بھی مٹی نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل کو یعنی حضرت ملک الموت کو کہا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ، مجھے آدم کو خلق کرنا ہے، اور ان کو حتمی حکم دیا تھا، اور اسی لیے پھر ان کو ملک الموت بنایا کیونکہ انہوں نے زمین کے رونے اور چیخنے کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر حضرت یہ جو فرشتوں نے اللہ کے کہنے پہ جب یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم میں بنا رہا ہوں تو تم سجدہ کرو اسے، تو سارے فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا، کیا تو اس زمین پہ ایسے کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے گا کہ جو زمین پہ فساد کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ کیونکہ تم نے یہ اعتراض کیا تو 7,000 سال وہ حجاب میں رہے سارے فرشتے اللہ سے، اسی لیے زمین کے پھر جو ہے جب اللہ نے طواف رکھا تو پھر 1,000 سال کا ایک طواف کا چکر رکھا، اور پھر 7 چکر رکھے طواف کے۔ بہرحال تو اب یہ تفصیلات ہیں بہت زیادہ کہ اتجعل فیہا، کہ تو زمین پہ ایسے کو اپنا نمائندہ بنائے گا کہ جو زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ کیوں کہا فرشتوں نے کہ وہ زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اب اس میں بہت زیادہ بحث ہے، میں جلدی جلدی آپ کو ساری کی ساری جو ہیں وہ دلیلیں دے دیتا ہوں، ساری تو نہیں کیونکہ 7-8 دلیلیں علماء نے لکھی ہیں کہ کیوں فرشتوں کا کیسے پتا چلا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے، یہاں پہ یہ روایت ہے اپنے عباس سے کہ انہوں نے توہم کیا تھا، دوسری جگہ پہ روایت ہے کہ نہیں، فرشتے دیکھ رہے تھے کہ انسان کو جو خلق کیا اللہ نے اس میں قوہ شہویہ بھی ہے، یعنی خواہشات کے اندر بھی اس میں رکھی ہیں، قوہ غضبیہ بھی ہے اس کے اندر، جو ہے قوہ عقلیہ بھی ہے، تو مختلف جو اللہ نے قوتیں دی ہیں انسان کے اندر، ان مختلف قوتوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس میں فساد پیدا ہوگا، اس کے قوہ شہویہ اور غضبیہ جو ہے اسے اللہ کے خواہشات جو ہیں اس کے اللہ کے نافرمانی پہ مجبور کریں گے, اور اس کی قوہ عقلیہ جو ہے اللہ کی فرما برداری کے اوپر مجبور کرے گی. تو فرشتے اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ مختلف اس کے اندر قوتیں رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے انسان نافرمانی کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگارہ یہ کیا کرے گا انسان کا, کہ میرا جانشین ہوگا اور اس کی نسل کے اندر جو ہیں وہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو میری نافرمانی کریں گے, گناہ کریں گے, خون بہائیں گے. تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگارہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, تو کیا تو ایسے کو زمین پہ نمائندہ بنا کے بھیج رہا کہ جو زمین پہ فتنہ و فساد برپا کرے گا, کیونکہ اللہ نے بتایا تھا اس لیے انہیں پتا تھا. کچھ ایسی بھی روایات ہیں کہ لوح محفوظ میں فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ زمین پہ فتنہ و فساد ہوگا اور وہ جن اور انسان کریں گے فتنہ و فساد و خلیفہ یعنی خون بہائیں گے. اور پھر کہا تھا کہ بھی کیونکہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس کو حکومت و قضاوت اور مختلف جو ہیں جانشینیاں دے رہا ہوں, جس کی وجہ سے پھر فرشتوں نے سمجھ لیا کہ بھی زمین میں آپس میں فساد ہوگا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا تو اس کے اندر اللہ نے پانچ چیزیں رکھی حضرت آدم کے اندر, نور کو رکھا, پانی کو رکھا, آگ کو رکھا, ہوا اور مٹی. اب یہ پانچ متضاد چیزیں جب آ رہی تھیں, جو ہوا, مٹی, پانی اور تو یعنی اور نور, تو یہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ یہ خلقت ایسی ہے کہ ایسی چیزوں سے بنایا جا رہا ہے آدم کو کہ ان میں فتنہ فساد ہوگا, آپس میں ان میں فساد ہوگا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھنے سے فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ روئے زمین پہ فساد کرے گا. تو حضرت آدم کو جب اللہ نے بنا دیا, بہرحال ایک مرتبہ یعنی خود حضرت آدم سے بھی سوال ہے اور ان کے بیٹوں میں بھی آپس میں مشاجرہ ملتا ہے کہ حبت اللہ جی حضرت شیس کا لقب ہے, کہ حضرت شیس اور دوسرے بھائیوں میں ایک نزاع ہوا کہ بھئی کون افضل ہے, فرشتے افضل ہیں یا ہمارے بابا آدم افضل ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, امام رضا سے روایت ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا, کہا کہ بیٹا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے سوال کیا کہ پروردگارہ سب سے افضل کون ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے آدم دیکھو جنت کے دروازے پہ کیا لکھا, تو کہا لا الہ الا اللہ محمد نبی الرحمہ وعلی مفتاح الجنہ, تو یہ تین نام لکھے تھے. کہا کہ بھئی یہ کہا میں جو کچھ خلق کر رہا ہوں, تمہیں بھی جو میں نے خلق کیا وہ میں نے محمد و علی کی خاطر خلق کیا, انی آلیتو علی نفسی ان ارحم من والاہما واعذب من عاداہما, کہ اے آدم میں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ جو بھی ان دونوں سے محبت کرے گا میں ان پہ رحمت نازل کروں گا, اور جو ان کی عداوت رکھے گا میں ان پہ عذاب نازل کروں گا. تو اور ایک اور جگہ پہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے بحار الانوار کے اندر اور قصص راوندی کے اندر بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد خیر من بر اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد اور آل محمد کو جتنے بھی میں نے مخلوقات خلق کی ہیں ان سب سے افضل خلق کیا ہے. تو بہرحال ایسی بہت زیادہ روایت ہے, میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ساری تفصیلات میں جاؤں. بہرحال اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اور پھر سجدے کا حکم دیا تمام کے تمام ملائکہ کو. اب یہ پوری بحث ہے کہ ابلیس آیا فرشتوں میں سے تھا, تو بعض نے یہ لکھا کہ ہاں شاید فرشتوں میں سے تھا, لیکن قرآن میں آیت موجود ہے اور ہمارے ہاں معصومین سے روایات بھی موجود ہیں, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا, لیکن وہ فرشتوں کے وہاں پہ صفوں میں بیٹھتا تھا اور وہ عبادتوں کی وجہ سے اس کو لے جایا گیا تھا آسمان. اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12-13-14 وہاں سے ساری آیات ہیں. پھر وہاں پہ اللہ نے, تو اس کا نام جو ہے عزازیل تھا, عزازیل, حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابلیس کا نام تھا عزازیل, ابلیس شیطان اس کو کہا گیا. تو اللہ نے جب حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو یہ سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت نمبر 34 میں ہے کہ ہم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں, تو سب سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ابا کیا, یعنی وہ ہٹ دھرمی کی, واستکبر اس نے تکبر کیا, اپنے آپ کو بہت بڑا پیش کیا, وکان من الکافرین, اور وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. یعنی کچھ نے لکھا کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کافروں میں سے ہے, یہ سجدہ نہیں کرے گا کافروں میں ہو جائے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں, اس کے اندر سے پہلے ہی گھمنڈ پایا جاتا تھا, تکبر پایا جاتا تھا, اور وہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. فرشتے ظاہر دیکھ رہے تھے, اللہ اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا. اس کا باطن جو ہے وہ نجس تھا, ناپاک تھا, اور وہ حضرت آدم کو دل سے نہیں مانتا تھا. یہ باتیں جب امتحان ہوا, آزمائش ہوئی, کہ جب اللہ کے بنائے ہوئوں کو جسے اللہ بناتا ہے اپنا نمائندہ, جب اس کا کوئی انکار کرے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے دل میں کفر پل رہا ہے. تو اللہ نے سورہ آراف میں اللہ فرماتا ہے, وما منعک ان تسجد اذ امرتک, جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے اس کو تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے. قال انا خیر من, تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو اب یہاں پہ حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس نے, اگر ابلیس نے غور کیا ہوتا تو حضرت آدم بہتر تھے, کیونکہ ان میں نور, آگ, مٹی, ہوا, پانی, پانچ چیزوں سے ان کو بنایا گیا تھا, جبکہ ابلیس کو صرف آگ سے بنایا گیا تھا, آگ اور ہوا سے. تو حضرت آدم میں نور بھی تھا, مٹی بھی تھی. بہرحال, اور چھٹے امام سے روایت ہے کہ مٹی بہتر ہے, کیونکہ مٹی میں اگر بیج ڈال دیں تو وہ ایک بیج کا 700 گنا کر دیتی ہے, اور آگ میں اگر بیج ڈال دیں تو وہ اس کو جلا دیتی ہے. آگ میں خیانت ہے, مٹی میں امانت ہے. بہرحال, تفصیلی روایت. تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اور وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. اب یہاں پوری بحث ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا, اور یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا سورہ سعد میں, سورہ سعد سورہ نمبر 38 میں, آیت نمبر 75, اللہ نے فرمایا, استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا ہے, تو مستکبر ہو گیا ہے, یا تو عالین میں سے ہو گیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا مطلب یعنی یہاں پہ, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی عالین کون ہے, کہ اللہ فرما رہا ہے کیا تو متکبر, تو نے تکبر کیا ہے, یا تو عالین میں سے ہو گیا. تو ابلیس, یعنی ابلیس نے کہا کہ, یعنی بہرحال, تو اب یہاں ختم مرتبہ سوال کیا کہ بھئی یہ عالین کون ہے جن میں اللہ سوال کر رہا ہے کہ تو عالین میں سے تو نہیں ہو گیا. تو آپ نے فرمایا, ابو سعید خدری, یہ عالین میں علی, فاطمہ, حسن اور حسین علیہ السلام ہیں, کہ 2000 سال آدم کی خلقت سے پہلے ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے, اور فرشتے ہماری تسبیح و تقدیس سے تسبیح و تقدیس سیکھتے تھے. تو بہرحال, یعنی اللہ نے پھر ان کو جنت میں رکھا. اب یہ پوری بحث ہے کہ وہ زمین والی جنت تھی یا وہی جنت خلد برین جو جنت ہے, اللہ نے خلق رکھی جہاں پہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اہل ایمان. تو اب یہ کیا ہے یعنی, تو بہرحال اللہ نے پھر اس کو کہا کہ فخرج منہ انک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم الدین, کہ تم میری بارگاہ سے نکل جا کہ تو رجیم ہے, مردود ہے, اور قیامت تک تجھ پہ لعنت رہے گی. شیطان کو کہا, یا قیامت صغرا یا ہمارا الی یوم وقت معلوم تک, کہ اللہ کے رسول جب رجت میں واپس آئیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیطان کو مار دیں گے. یہ علی ابن ابراہیم قمی سے روایت ہے, تفسیر قمی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 پہ. تو حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ حضرت رسول خدا جو ہیں ابلیس کو مار دیں گے بیت المقدس کے پیچھے, اور وہاں پہ پھر اس کے بعد امام زمانہ کی حکومت کے اندر شیطان نہیں ہوگا جو لوگوں کو بہکائے. تو بہرحال, بعض نے روایت کی ہے کہ کوفہ میں ایک جنت, ایک باغ, جنت جو ہے باغ کو کہا جاتا ہے, کہ اللہ نے باغ بنایا تھا جہاں پہ جناب آدم کو رکھا, اور وہ جنت کے دنیا کے باغ میں, دنیا کی جنت کے اندر تھے. اور لیکن شیعہ یہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت فردوس ہی میں جناب آدم کو, وہ جو جنت ہے جہاں پہ ہم جائیں گے, وہیں پہ رکھا تھا. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا الجنہ, الف لام الجنہ, یعنی وہ جنت جسے اللہ نے بنایا ہے جنت و دوزخ وہاں پہ رکھا تھا. تو اور وہاں سے پھر زمین پہ بھیجا, اور پھر اسی کی جدائی کے اندر حضرت آدم جو ہے زمین پہ آنے کے بعد رونے لگے, اور پھر حبوت آدم یعنی جناب آدم کو زمین پہ بھیجا. ایک اور طریقہ جو میں نے اس کو مس کر دیا تھا, کہ جناب آدم کے کیسے, یعنی نسل آدم یا انسان فتنہ فساد کرے گا, کیسے پتا تھا فرشتوں کو؟ تو اللہ نے جب جہنم کی آگ جلائی تو فرشتوں نے کہا, پروردگارا, ڈر کے پوچھا کہ تو نے یہ آگ کیوں جلائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں ایک انسان کا حل کروں گا اور اس کی نسل جو ہے زمین میں فتنہ فساد کرے گی، میں انہیں اس جہنم میں بھیج کے عذاب دوں گا. تو فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ فتنہ فساد کریں گے، تو اللہ سے اس لیے فرشتوں نے کہا کہ پروردگارہ تو زمین پہ فتنہ فساد کرنے والوں کو اپنا نمائندہ کیوں بنا رہا ہے، خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو بہرحال جناب آدم کو اس جنت میں رکھا گیا تھا جس میں ہم روز قیامت جائیں گے. اگر ٹائم ہو تو میں جلدی جلدی تھوڑا سا اور پیش کر دوں.
جی ضرور قبلہ.
ہاں میں انشاءاللہ کل پھر جناب آدم کی اولاد کے متعلق حابیل و قابیل کا واقعہ پیش کروں گا، پھر حضرت ادریس کا انشاءاللہ پیش کروں گا. آج جو ہے جلدی جلدی جناب آدم و حوا کے متعلق، پھر ان کو زمین میں جب بھیج دیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو توبہ کیسے قبول ہوئی؟ 300 سال یعنی مغرب عصر کا وقت تھا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے آ کے جب سوال کیا کہ یہ 5 نمازیں کیوں واجب ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں واجب ہیں، اس میں فرمایا کہ جناب آدم کو اللہ نے جب زمین پہ بھیجا تو وہ عصر کا وقت تھا، اور توبہ قبول ہوئی تو وہ مغرب کا وقت تھا. عصر کے وقت جو ہے جب نکالا کہا کہ اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ جو نماز پسند ہے اور مجھے بھی سب سے زیادہ جو پسند ہے نماز، وہ عصر کی نماز ہے. اور قرآن میں بہرحال عصر کی قسم بھی کھائی، والعصر عصر کی قسم بھی کھائی گئی ہے. تو حبوت آدم جو ہے وہ زمین پہ عصر کے وقت تھا، مغرب 300 سال کے فاصلے سے پھر جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی 300 سال بعد مغرب کے وقت، اور پھر 1000 سال یعنی عشاء کی جو ہے 1000 سال یعنی وہ جناب آدم کی زمین پہ جو مدت رہی 930 سال یہ جو بھی. تو بہرحال اور فجر یعنی بعض جگہوں پہ کہ فجر کے وقت جب وہ آئے تو رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور فجر عصر فجر کے وقت انہوں نے دیکھا، اور دیکھا کہ بھئی یہ صبح صادق کا وقت تھا تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، ایسے فجر کی نماز واجب ہوئی. اور 4 ہی اعضاء کیونکہ دھوتے، پھر رسول خدا نے بتایا کہ جناب آدم نے ہاتھ لگائے تھے پودے کو اور آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے چہرے کو دھویا. ہاتھوں کو دھونا اس لیے وضو کے اندر 4 اعضاء کا دھونا ضروری ہے. اور پھر بہرحال بہت تفصیلی روایت ہے کہ پھر کیوں روزے کیوں واجب قرار دیے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم انہوں نے جو گندم کا پودا کھایا تھا وہ 30 دن ان کے پیٹ میں رہا، اس لیے 30 روزے اللہ نے فرض قرار دیے میری امت پہ اور مسلمانوں پہ، تاکہ وہ جو ہیں یہ جو ہے انسان جو ہے وہ 30 روزے رکھے تاکہ وہ پاک ہو جائے. اور جیسے ہمیں ہم روزے رکھ رہے ہیں تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایام محدودات، خاص ایام ہیں جن میں روزے فرض کیے گئے، اور وہ ہیں ماہ رمضان کے 30 روز، یعنی 30 دن تک وہ پیٹ میں رہتے ہیں. 29 یا 30 ڈیز ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم دوبارہ پاک ہو جاتے ہیں گناہوں سے اور اپنے یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں کی ہیں. بہرحال تو یعنی روایت بہت تفصیلی ہے، میں اس میں نہیں جا رہا. تو لیکن بہرحال عرش اعظم پہ حضرت آدم نے کیا لکھا دیکھا تھا وہ روایت میں، یہ جو روایت ہے معانی الاخبار کے اندر ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہراً. اوکے
کمی ہو رہی، بس 2-3 سوال ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں گروپس میں آ رہے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ 2-3 سوال آپ سے کر کے پھر اس پروگرام کے اختتام کا یعنی اینڈنگ پہ لے کے آتے ہیں، اور ان شاء اللہ کل دوبارہ. قبلہ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جب خدا نے خلق کیا حضرت آدم کو، پھر قرآن کے اندر آتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے اس کے بارے میں، تو ہمارے کافی سارے جو ناظرین ہیں وہ اس سوال کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ دو ہاتھ کے تشبیہ کس چیز پہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے خدا کا اس کے لیے. اگر آپ لطف اندوز کریں ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے.
ماں منا کا مخلق تو یدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس میں جسمانیت نہیں رکھتا، تو اللہ کے بہت سے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے جب کہا ید ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، آنکھ کا تو آنکھ ہے، لسان زبان کا تو زبان ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، پاک ہے، تو اس کا یعنی وہ جسم نہیں رکھتا. تو اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، تو یہاں پہ دو ہاتھ مراد ہیں علم و قدرت، میں نے اپنے علم و قدرت سے خلق کیا. بعض جگہوں پہ بعض علماء نے روایت نقل کی ہے، لیکن یہ روایت بعض نے اس پہ اشکال کی ہے، مستند ہے یا نہیں مجھے اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن روایت بعض نے نقل کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دو ہاتھوں سے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی یا میرے دو ہاتھوں سے اللہ نے جناب آدم کی مٹی کو گندوایا کہ اس کو گوندو, اور کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ تھے, یا ید اللہ علی کو کہا گیا ہے, تو یہ ان دونوں محمد علی علیہ السلام. تو بہرحال دو ہاتھ یعنی یہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں, بلکہ یا مجازی معنی میں لینا ہوگا اس کو, یا پھر لینا ہوگا علم و قدرت کے معنی.
شکریہ مولانا. اچھا ایک اور سوال یہ آیا ہے قبلہ, کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے پہ بھی آپ ذکر کریں گے بعد میں, وہ بھی آسمان کی طرف گئے, جنت میں گئے جہاں ساکن تھے, یا وہ کوئی اور جگہ پہ خدا نے ان کو اٹھایا ہے؟ تو اگر آپ اس کا بھی جواب دے دیں پلیز.
ہاں یہ یعنی جو حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ دونوں سے متعلق ہے, ورفعناہ مکاناً عالیہ, جناب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے, حضرت ادریس کو بھی اللہ نے اٹھایا تو وہ بھی, اور حضرت عیسیٰ کو بھی, تو آسمان پہ اٹھا لیا, وہ روئے زمین پہ نہیں ہے. کیونکہ اگر روئے یعنی اللہ نے ان کو اٹھا لیا کہ آسمان پہ اٹھا لی جناب ورفعناہ, اور یہ جناب عیسیٰ سے متعلق بھی ہے کہ لم یسلب, یعنی نہ ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا, لم یقتل, نہ ہی ان کو قتل کیا گیا, بل شبہ لہم, ان کو شبہ ہوا ہے, نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب پہ لٹکایا, ورفع ہم نے ان کو اٹھا لیا, ورفع نہ ہم نے ان کو آسمان پہ بلند کر دیا. تو یہ جنت میں ہیں, اور وہ وہی جنت فردوس ہے کہ جہاں جناب آدم تھے, اور حضرت ادریس و حضرت عیسیٰ بھی اسی جنت فردوس کے اندر ہیں کہ جہاں جناب آدم کو اور حضرت حوا کو رکھا گیا.
شکریہ قبلہ. بس یہ آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے. تو ایک سوال ہے کہ آپ نے پہلی آیت جو پڑھی حضرت آدم کی خلقت کے اوپر کہ میں خلیفہ فی الارض پہ یعنی قرار گزار کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خلیفہ ہم سب خلیفہ ہیں یا خلیفہ ایک چنا ہوا ورڈ ہے؟ اس میں ذرا ڈیبیٹ ہوتی ہے مسلمان بھائیوں کے درمیان, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر آپ نظریہ بھی بتا دیں اس کے کیا اصل معنی ہے, یہ اگر آپ اس کے جواب دیں.
بہت اچھا سوال. ہاں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ جب کہیں تو انسان ہے خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ سے مراد ہے یعنی جسے اللہ اپنا نمائندہ بنائے, جسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, خلف سے ہے جس کو اپنا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, جس کو اپنے نمائندے کی دے کے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں خلیفہ. تو انسان جو ہے خلیفۃ اللہ, یعنی روئے زمین پہ اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ انسان ہے. یہ انسان کیونکہ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے زمین پہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین, ہم نے زمین و آسمان پہ پہاڑوں پہ اپنی ذمہ داری کو پیش کیا کہ تم ہماری ذمہ داری قبول کرو, ان یحملنا کہ ہماری جو ہے وہ یہ زمین ہماری جو مسئولیت ہے ہماری طرف سے قبول فرمائے خلافت. فاشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, اور سب نے منع کر دیا لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا, اور انسان جو ہے بہت ہی ظلم کرنے والا اور بہت ہی بڑا جاہل ہے. تو یہاں نمائندگی ہے جناب آدم سے متعلق نہیں, بلکہ انسان کو اللہ نے نمائندہ بنایا کہ روئے زمین پہ فتنہ فساد نہ کرے, اللہ کی نمائندگی کرے, اس کے اوپر امن و امان قائم کرے, اس پہ عدل و انصاف قائم کرے, اس کے اوپر اللہ کی عقیدہ توحید کو رائج کرے. یعنی تمام انسان, یہ انسانوں کی ذمہ داری ہیں کہ انوائرمنٹ کا خیال رکھے, جانوروں کا, ہر چیز کا خیال رکھے, اور اللہ کہہ رہا کہ میں نے تمہیں ہر چیز تمہارے لیے دی ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ روح زمین پہ ہر چیز کو ہم نے انسان کے لیے سجایا. تو لیکن انسان جو ہے یہاں پہ, اب یہاں پہ جناب آدم سے متعلق وہ جو نمائندگی ہے وہ نبوت اور ہے, خلت, رسالت, امامت, یہ مختلف عہدے ہیں, اور ایک مرتبہ خلیفہ بے معنی عام استعمال ہوتا ہے, ایک مرتبہ خلیفہ معنی خاص استعمال ہوتا ہے. اور خاص جو نمائندہ ہے وہ نبوت اگر مراد ہے تو وہ صرف جناب آدم علیہ السلام ہے, یہ جس کو اللہ نبوت دے, رسالت دے. اور ایک مرتبہ یہ اللہ نے جو ذمہ داری دے کے بھیجا انسان کو, یہ جو انسان کے لیے ذمہ داری, وہ خلافت یعنی بے معنی نمائندہ پروردگار, انسان اللہ کا, اس کے عقیدے کا, اس کا روئے زمین پہ نمائندہ ہے. اس نمائندگی کے معنی میں تمام انسان نمائندہ.
بہت بہت شکریہ قبلہ. مولانا ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مہینے میں اس پروگرام کو قبول کیا, اس ذمہ داری کو قبول کیا, اور انشاءاللہ اسی پروگرام کو اس طرح ہی لے کے چلیں گے. بس میں چاہتا ہوں ناظرین کو اور سامعین کرام کو بتا دوں کہ کس طرح طرز پروگرام ہے. कि 5 मिनट पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, खुलासा बंदी कर लेंगे पिछले प्रोग्राम की और उससे सही उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे। फिर आपकी जो प्रोग्राम 10 से 30 मिनट्स से 40 मिनट्स का बाकी जो टाइम रिमेनिंग है उसमें नाजरीन और सामीन से जो उनके सवाल हैं उनके सवाल के जवाब का नशस्त होगी, उसमें आप फिर उनके जवाब दे सकते हैं। ये इस तरह प्रोग्राम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह और भी कोई सवाल आएंगे तो हम ये दोबारा रिपीट होगा प्रोग्राम और नाजरीन को चांसेस हैं कि दोबारा इस प्रोग्राम में जो सवाल उठते हैं वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हम वो मैसेजेस में लेके। बहुत बहुत शुक्रिया किबला आपका, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे।